جب آدمی مسجد داخل ہوتا ہے اور دائیں پاؤں آگے رکھ کے دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر جب باہر نکلتا ہے اور بائیں پاؤں باہر نکال کے دائیں پیر جوتے میں ڈالتا ہے تو پھر پڑھتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد کے اندر رحمتوں کی برسات ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. قرآن بھی نبی کے طریقے پر سنت کے مطابق اور اس کے معانی مطالب فقہ اور جتنی بھی ضروریات عربیت ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہ. مسلمانوں کے لیے رحماء بینہم، آپس میں شیر و شک کریں، آپس میں رحمتوں کے پیکر ہیں. رحمت مقدم ہے اور زیادہ ضروری ہے، اس لیے مسجد میں سارا نظام رحمت کا ہے. آئے تو صفوں میں بیٹھو، اللہ تعالیٰ نے پہلی صف میں جگہ بھی دی اور اس قابل بھی تھے، دوسری تیسری پہلے سے آ کے انتظار جماعت کا بڑے اونچے اعمال میں سے ہے. صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ مسجد میں سوال کرنا ایسا گناہ ہے جیسے مسجد میں کوئی مرا ہوا کتا یا گیدڑ ڈالے، اور مسجد سے سوال کرنے والے کو کچھ دینا ایسا گناہ ہے جیسے مرا ہوا خنزیر کوئی مسجد میں پھینکے. کیونکہ یہ جو تعاون کرنے والا ہے یہ شریعت کا بہت بڑا باغی اور سرکش ہے، اگر یہ اس مسئلے سے ناواقف ہے تو بھی نامناسب بات ہے، اور اگر یہ واقف ہے اور ضد کرتا ہے تو مسلمان ہی نہیں رہا. اس لیے کہا کہ ایسا گناہگار ہے. یہ محیط میں لکھا ہے برہانی نے، محیط صاحب ہدایت سے مقدم ہے، دو آدمی مقدم ہیں، ناطفی اور برہانی. اس لیے ہدایت نے کبھی ناطفی کا حوالہ دیا ہے، کبھی برہانی کا دیا ہے. مسجد میں سوال تو نہیں کیا جا سکتا ہے، ترغیب دی جا سکتی ہے کہ بھئی ایک مستحق آیا ہے، ایک پریشان حال ہے، آپ اس کی مدد فرمائیں. علماء دین کہتے ہیں کہ وہ خود نہ کرے، مسجد کے امام کو، خطیب کو، مؤذن کو، منتظم کو کہے. اس کو کہتے ہیں ترغیب الی الحسنات، نیکیوں کے لیے ترغیب دینا. مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، طلباء ہے، ضروریات ہے، یہ سب ترغیب الی الحسنات ہے. اس میں کسی کی کوئی شخصیت مطلوب نہیں ہے، نہ ذاتی حوائج مطلوب ہے. پیغمبر مرسل نے ایک شخص کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ آئے میں آپ کے لیے اعلان کروں گا. سلے کے غطفانی نام ہے اس کا، بخاری میں. تو وہ آیا اور آپ نے ان کو کہا کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھو، اور پھر صحابہ کو آپ نے کہا کہ دیکھو کتنا پریشان حال ہے، تم سے کم کرے گناہ تو نہیں ہے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کسی کے لیے ترغیب دینا یہ سوال میں شامل نہیں ہے. ترغیب تو مستقل ایک حسنہ ہے اور نیکی ہے. بہرحال مسجد میں دنیا کی باتیں نامناسب ہے. مسجد میں فقہا کہتے احضار السلعہ یکرہ. بات چیت تو ہو سکتی ہے لیکن سامان لے کے آنا یہ اور زیادہ گناہ اور ناجائز ہے. اور بازار اگر مسجد میں بکنے والی چیزیں آ جائے تو بازار میں اور مسجد میں کیا فرق رہے گا, دونوں منڈی بن جائیں گے. اس لیے فقہا نے احضار السلع کو منع کیا ہے, سامان نہ لاؤ. لاؤڈ اسپیکر دینا دو ادری خطا کر دی نہ خدے فتنا دیتا جوڑا چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ معتکف کے لیے احکام ہے, اصل یہ اعتکاف کے لیے لکھا تھا کہ ایک معتکف دس دن دس رات مسجد میں ٹھہرتا ہے, اس کا کاروبار ہوگا, کام ہوگا, تجارت ہوگی, تو کوئی ضروری آدمی آئے اور اس سے بات چیت کرے تو کر سکتا ہے. جیسے وہ کھا سکتا ہے مسجد میں, پی سکتا ہے, سو سکتا ہے, لیکن سامان نہ لائے تاکہ مسجد کی مسجدیت اور خدا کی رحمت کی شان برقرار رہے. جب مسجد سے آدمی نکل جائے تو اب دنیا کی چیزوں کی بھی فکر ہے, کھانے کی بھی, پینے کی بھی, پہننے کے بھی, بال بچوں کی بھی. وہ فضل وابتغوا من فضل اللہ, وہ اللہ کا خاص فضل ہے. جب حلال راستوں سے تلاش کریں گے تو اللہ کا فضل ہے. اس لیے امام محمد نے کتاب لکھی تھی الاکتساب فی الرزق المستطاب, صاف ستھرا حلال رزق کیسے کمائیں گے. حدیث شریف میں ہے قرب قیامت میں لوگ آئیں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے. تو ایسے موقع پہ کہاں ایمان رہے گا؟ ایمان نے تو یہی جواب دے دیا اور اس کو حرام کام سے منع نہیں کیا, تو یہ ایمان آگے چل کر جہنم سے کیسے بچائے گا؟ اس کی شکست تو یہی ہو چکی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ ایک آدمی نے بیوی کو تین طلاق دی تھی. لوگ جذبات میں دے دیتے پھر پریشان ہوتے, اس کا حکم بہت سخت ہے, ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو جاتا ہے. جب تک حلال شرعی نہ ہو دوبارہ انعقاد نہیں ہو سکتا. تو لوگ ادھر ادھر سے خوش آمدی ہوتے ہیں نا, وہ ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ لے آئے دار الافتاء میں. تو میں اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا, کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جو میں نے کہا ہے وہ تو یہی ہے کہ تین طلاق, لیکن میں پوچھنے ہی آیا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے نا تو وہ کمی پوری کرو تاکہ تین صحیح طرح واقع ہو جائے. وہ خوش آمدی جو ہے نا, خوش آلٹر, وہ کاسلے ستالی چٹ, وہ اتنے اتنے باتیں کرتے ہیں, وہ جو صاحب ایمان تھا. اس نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے, بیوی چلی جائے, ایمان نہ جائے گا. بیوی بہت آتی جاتی ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یاد رکھنا کہ جو لوگ تین طلاق کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ ان کو ایمان تباہ کرواتے ہیں. تین تین ہے اور تین کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. الا ان یقع الاحتلال بینہما شرعا, اور یہ تو آیت سے ثابت ہے, حتی تن کے حضر جن غیرہ. غیر مقلد پریشان ہے, کہتے ہوئے توحید بیان نہیں ہوتی, ساری شریعت توحید ہے پاگلا. جو نماز کا مسئلہ آیا کہ نماز پڑھو, کون نماز پڑھے گا؟ مسلمان. مسلمان کی تعریف عاقل بالغ. بلوغ کی عمر کیا ہے؟ لڑکا کب بالغ ہوگا, لڑکی کب بالغ ہوگی؟ نمازیں کل کتنی ہیں؟ فرض کتنے ہیں؟ سنت کتنے ہیں؟ نوافل کتنے ہیں؟ کتنے قبلیہ ہیں؟ کتنے بعدیہ ہیں؟ نماز شروع کیسے ہوتی ہے؟ ختم کس طرح ہوتی ہے؟ نماز کی صحت کن چیزوں پر موقوف ہے؟ نماز کو نقصان کس چیز سے پہنچے گا؟ یہ سب توحید کے مسائل ہیں. تیری عقل ماری گئی ہے, توحید جانتا ہی نہیں. اوہ جی توحید رہ گئی, اور مسئلوں میں پڑ گئے. وہ بہت زمانہ ہوا یہاں ایک منکر حدیث کو لایا گیا. یہ جو غیر مقلد ہے اس پر بھی فتنہ انکار حدیث کا پختہ اثر ہے. یہ اپنے غرض کی حدیثیں لیتے ہیں, اور جو ابو حنیفہ, ابو یوسف, امام محمد نے استدلال کیا ہے وہ حدیثیں نہیں مانتے. تو فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. یہ دنیا میں رسوا و آخرت میں سخت عذاب کے مستوجب ہوں گے. تو وہ منکر حدیث جو تھا وہ مجھ سے بات چیت کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ منکر حدیث ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں منکر حدیث ہوں. اور مجھے کہا کہ آپ منکر قرآن ہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ تو بہت بڑا شیطان و ابلیس آ گیا. میں نے کہا میں کیسے منکر قرآن ہوں؟ کہتے ہیں آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک آیت پڑھ لیتے پھر آگے اپنی باتیں سناتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نماز کے لیے منبر پر بیٹھتا ہوں, میں کہتا ہوں واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ. یہ قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں؟ کہاں صحیح پڑھ رہا ہے. میں نے کہا اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے آئی, کافر پر نماز فرض نہیں ہے, تو مسلمان و کافر کا فرق نہیں کر لیں گے. پھر یہ کہوں گا کہ بھائی نماز عاقل بالغ پر فرض ہے اور نمازیں اتنی ہیں, اوقات اتنے ہیں, شروع یہاں سے ہے, فجر ختم اس طرح ہوتا ہے, ظہر اس طرح شروع ہوتی ہے, اس طرح ختم ہوتی ہے. نماز میں دو رکعت بھی ہے, چار رکعت بھی ہے, پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے, دوسری میں کیا پڑھنا ہے, اور رکوع سجود قومہ جلسہ قعود یہ تمام چیزیں میں نہیں سمجھاؤں گا. تو اس نے کہا کہ سمجھائے. میں نے آپ تو کہہ رہے کہ اپنی باتیں کرتے ہیں, میری بات کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ بڑے طریقے سے بوتل میں اتار دیا. میں نے کہا آپ وہاں انگلی رکھے نا کہ یہاں سے آپ نے اپنا بکواس شروع کر دیا. تو بعض لوگ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں حقیقت میں منکرین حدیث ہیں. ان پر انکار حدیث کا بہت سخت اثر ہوا ہے اور خود ان کے بڑوں نے اعتراف کیا ہے. مولا احمد قادیانی پہلے غیر مقلد تھا, پھر کافر مرتد ہوا. حکیم نور الدین بیروی پہلے غیر مقلد ہوا, مولوی محمد علی لاہوری غیر مقلد ہوا, اسلم جے راجپوری غیر مقلد, عبداللہ بہائی غیر مقلد. تو یہ ہمارے سادہ لوح مسلمانوں کو دم کھاتے ہیں کہ جی ہم تو اہل الحدیث ہیں. کیا مطلب ہے آپ اہل حدیث ہیں؟ حدیث زیادہ یاد ہے آپ کو. جو بخاری ترمذی پورا سال پڑھتے ہیں وہ اہل حدیث نہیں ہے, اور وہ جو اردو کے چند رسالے اور ٹیسٹ پیپر دیکھتے ہیں جنتریاں وہ اہل حدیث ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آئی. حقیقت میں اہل الحدیث نہیں ہے, منکر الحدیث ہے. جو ان کی مرضی کی چند روایتیں فاتحہ پڑھو امام کے پیچھے, حالانکہ ایسی کوئی حدیث پیغمبر نے زندگی بھر میں نہیں کہی. پوری دنیا حدیث میں ایسی روایت نہیں کہ آپ نے امت کو کہا ہو کہ امام, بلکہ آپ نے منع کیا ہے. اذا قرأ فانصتوا, جب امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے لوگ خاموش رہیں. کبھی بھی پیغمبر نے کسی کو نہیں کہا ہے کہ تم آمین اونچی آواز سے کہو. فقولوا آمین, تو آمین یہ بھی آمین ہے, آمین یہ بھی آمین ہے. پیغمبر نے زندگی بھر میں کسی کو نہیں کہا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ خود ان کے باپ دادے کو پتہ نہیں ہے. یوں بھی اٹھائے, یوں بھی اٹھائے, یوں بھی اٹھائے. سوڈان والے ایسے کرتے. آپ نے دیکھا سوڈان جو ہوا مکہ مدینہ میں؟ میں نے مفتی محمد رحمان صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سا رفع دین؟ جی میں نے کہا یہ رفع دین تو دیکھو تاکہ اچھی طرح ہو جائے, کوئی کمی نہ رہ جائے. تو یہ اس لیے یہ رفع دین کے بارے میں پریشان ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہو چکا تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ, بڑے ائمہ نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ رفع دین پہلی تکبیر کے بعد نہیں ہے. اور امام مالک کی جو مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ, جلد ایک صفحہ 169, اس پر لکھا ہے احادیث الرفع کلھا ضعیفہ الا عند الافتتاح. تکبیر تحریمہ کے رفع دین کے علاوہ بقیہ رفع دین منسوخ اور متروک اور ناقابل عمل ہیں. اس لیے یوں بھی کریں گے, اس طرح بھی کھڑے ہو جائیں گے, اسے بھی کڑے ہو جائیں گے, ایسے بھی کڑے. یہ اس مسئلے کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی نسب و نسل نہیں. اس طرف آؤ فقہ میں دیکھ لو، کہتے چوٹی انگلی اور بڑے انگوٹے کو کلائی بائیں ہاتھ پہ ڈالو، انگلیاں اوپر لاؤ، ہاتھ لٹکاؤ نہیں، نیچے کرو اب چھوڑ دو، تخت اثر رہو. وہ ایک ہی مسئلہ ہے، تمام حنفیہ کتابوں میں ایک ہی مسئلہ ہے. مجھے حنفیوں پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہاتھ باندھتا ہے. ہاتھ باندھنا سیکھ لے اچھی طرح، ورنہ اس طرح نماز فضول قبول نہیں ہوگی. وہ لوگ جو غریب مسکین ہیں عاجز ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نقلیں کرتے، تم ہو ہی نقل کے قابل، صحیح نقل تو میں نے کی نہیں تمہاری. تم یاد رکھو جو گمن کرتا ہے نا، فلا حول ولا قوت الا باللہ. تو میرے بھائیو اور عزیزو، اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی توحید کے معنی ہے اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا دین بیان کرنا، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، روزے کے رنگ میں ہو، حج کی ضرورت، یہ سب توحید ہے. توحید بس صرف جن ویلا سمود خام صالح، یہ توحید ہے. ویلا آدن خام ہو، ٹھیک ہے وہ تو بنیاد ہے اور قرآن کی قطعی آیات ہے، لیکن اس صالح علیہ السلام نے اور ہود علیہ السلام نے اور نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کیا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان کو کہا استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، مُسْلَدَار بارشیں برسا دے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد دے دے گا مال اور بیٹے دے کر. گورا مال مخ کے کو دن استئی بچی سی پشوگانو بچی پشوگڑی نئے پرتک سمی نئے کمیس سمی خوار بدگاری گڑنگی بھئی گندہ پندائی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہیں باغات دے دے گا، نہریں جاری کر دے گا. یحسن العلوم، یحسن المدارس، یحسن المقاصد، یحسن الدراسات، یہ جامع مسجد فقی امت نوری آباد، یہ دیکھو نا جنتیں اور نہریں، صرف کی نہر، نحو کی نہر، تفسیر کی نہر، ناظر قرآن حفظ کی نہر، نہریں جاری ہے ساری ہے. اور جب جنت جائیں گے تو وہ چار نہریں شہد کی، شراب کی، دودھ کی، بہترین پانی کی اللہ ان کو نصیب فرما دے گا. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسالک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلى کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. عاجز اور فقیر کی صحت شفا کے لیے بھی دعا فرمائیں. یا جو بیماران ہیں یہ نیٹ کے، جو پورے دین سننے سے معذور ہو چکے ہیں اور دین کی حقانیت اور ربانیت پر ان کو بہت ہی تکلیف پہنچتی ہے، ان ابدی کینسر میں مبتلا بیماروں کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ ان کے دل میں خدا فقہ اور فقہا کی عظمت محبت ڈالے اور یہ سچ مچ محدثین کے ماننے والے بنے. ایسا نہ ہو کہ نام اکس نام نہد زنگیرہ کافور، عجب دور دیدم دری پادشاہی، کی للو و پنجو ہمیشت سے بھائی. اللہ تعالی حق اور اہل حق کو محفوظ و معمون رکھے، اور ہمارے منصور بھائی کو ایک عرصے سے کھانسی ہے، ان کی صحت شفا کے لیے بھی دعا فرمائیں. ہمارے بہت قریبی لوگوں میں ایک خاتون پہلے ایک موذی مرض سے فوت ہوئی، پھر دوسری اس کی بہن بھی اسی مرض سے فوت ہو گئی. اللہ پاک دونوں کو بخشش فرمائے، جنت نصیب فرمائے. ہاں ہاں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زنۃ عرشہ و رضوا نفسہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زنۃ عرشہ و رضوا نفسہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زنۃ عرشہ و رضوا نفسہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. ہمارے وہ بھائی ہیں حاجی محمد صدیق صاحب دودھ والے، اب تو ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کی صحت شفا تندرستی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ خیر و عافیت فرمائیں. اسباق کا اختتام ہے، ادارے کی کچھ ضروریات بھی ہے، مجاجز میں بھی طاقت توانائی ختم ہو رہی کم ہو رہی، ساتھی بھی بے فکر ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو زیادہ فکر کرنا چاہیے، یہ تو آخرت کے اعمال ہے، یہ تو قبر اور حشر ساتھ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام آزمائشیں معاف فرمائے، صبر آزمودہ مراحل سے بخیر و عافیت نکالے، تکلیف رنج اور علم اور ادارے کی ضروریات طلبا کی تعمیر و تعلیم کی اللہ اپنے خزائن اور نیک صالحین کے اموال صالحہ سے پورے فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ. ماشاءاللہ،
کہتا سورج نکلا ہے، دو رکعت پڑھ سکتا.